جی سسٹر جنہوں نے آگے ہینڈ ریس کیا مائک جو ہے لے سکتی ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ عید کا جو فطرہ ہے نا, عید الفطر نماز سے ہمیں پہلے لینا ہے وہ تو مجھے پتا ہے, لیکن اگر کوئی رمضان میں لینا چاہے تاکہ کسی کوئی کچھ کر لے تو کتنے دن پہلے ہم دے سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کس روزے سے ہم دے سکتے ہیں عید کا فطرہ. اور سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جیسے لیڈیز ہیں اور نماز عشاء کے وتر پڑھ لیتی ہیں, لیکن پھر اٹھ کر ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اکثر جیسے آنکھ نہیں کھلتی تو پھر وہ تہجد رہ جاتی ہے, تو وتر رات کو ہی ہم پڑھ لیتے ہیں. تو سر اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائیے گا. جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پہلا سوال, فطرانہ کب دینا چاہیے؟ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے. کب دینا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, بس یہ کہ عید کے قریب قریب دیا جائے. اور ایسی احادیث سے بھی ایک تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے کہ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں کچھ یعنی غلہ وغیرہ کے پہرہ دینے کے لیے بٹھایا تھا, اور وہ فطرانہ جو ہے وہ جمع ہوا تھا, جس پہ تین راتوں تک جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پہرہ دیتے رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ تین راتوں سے پہلے بھی جمع دیا جا سکتا ہے. تو عید سے پہلے, عید سے ایک دن پہلے, دو دن پہلے, تین دن پہلے, چار دن پہلے, اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے, نہ ہی کوئی بندہ فکس کر سکتا ہے. بس یہ ہے ایک قریب قریب اگر کوئی انسان پانچ دن پہلے یا دس دن پہلے بھی دے دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا فطرانہ جو ہے وہ ہو جائے گا. بس یہ ہے کہ جتنا قریب کیا جائے اتنا بہتر ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ کہا ہے. تو دے سکتے ہیں جب بھی دے دیں. کچھ لوگ رمضان سے پہلے ہی دے دیتے ہیں, لیکن واللہ عالم وہ درست نہیں ہے. یہ ہے کہ عید کے قریب جتنا دیا جائے وہ بہتر ہے, اس کے کوئی ٹائم فکس کرنا بہت مشکل ہے. دوسرا جو ہے آپ کا سوال ہے کہ رات کو وتر پڑ جائیں اور پھر جاگ آ جائے تو تہجد پڑھیں. دیکھیں یہ ذرا مشکل ہے, جب انسان کو یہ یقین ہو کہ میں نے جو ہے وہ یعنی غالب گمان ہو کہ میں رات کو اٹھ جاؤں گا تو پھر اسے وتر نہیں پڑھنے چاہیے, پھر انشاءاللہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے اور پھر وتر پڑھ لے. لیکن اگر غالب گمانوں کو نہیں جاگ آ جائے گی تو پھر وتر پڑھ کے سو جائے, اور پھر پڑھ کے سویا ہے اور اتفاقاً پھر بھی جاگ آ گئی ہے تو یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ وہ نفل نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ جب وہ وتر پڑھ رہا تھا تو اپنے اعتبار سے تو غالب گمان یہی تھا کہ میں نہیں اٹھ سکتا ہوں. لیکن یہ کہ اب اگر جاگ آ ہی گئی ہے قدرتی طور پہ تو انسان نفل پڑھ لے اللہ, لیکن یہ کہ اب وتر دوبارہ نہیں پڑے گا, وتر وہ پڑے گئے بات ختم. اب اس وتر کو دوبارہ دہرانا یا اس کو جفت کرنا یہ جو ہے وہ مشکل ہے. لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ کوئی بھی طریقہ انسان ایسا کرے کہ وتر آخر میں ہی رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. واللہ اعلم بالصواب. یہ جو سوال ایک ٹیکسٹ میں ہے میں تھوڑا سا اس کو بتا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ جو ہے کس دین پر تھے؟ میرے بھائی بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی جائے, نہ ہی اس سے ہمارے ایمان کا پوچھا جائے گا کہ اگر ہم ان کو مسلمان مانیں گے تو تب جو ہے وہ ہمیں نجات ملے گی, اور اگر ہم ان کو مسلمان نہیں مانیں گے تو ہمیں نجات نہیں ملے گی. جس چیز میں کسی لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہو اور جس چیز کا ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہ ہو اس سلسلے میں انسان بات نہ کرے تو بہتر ہے. جی ہسبینڈ کے بھیجتے ہیں اور بھتیجی کا کیا حکم ہے؟ حامد کے بھانجے اور بھتیجیوں کے لیے کیا حکم ہے بیوی کے لیے؟ دیکھیں حامد کے جو بھانجے بھتیجے ہیں واللہ علم وہ تو اس کے لیے غیر محرم ہی کے زمرے میں آتے ہیں, ان سے جو ہے انسان کو جو ہے وہ یعنی حامد کے بھانجے بھتیجے جو بھی ہیں وہ انسان کے لیے کہ غیر محرم ہے اور ان سے پردہ جو ہے وہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ محرم کے حکم میں جو ہے وہ آگے ہیں. شکیہ شیعہ رافضی تو تحریف قرآن. دیکھیں یہ جتنے بھی مطلب یہ ہے کہ رافضی جو ہیں شیعہ رافضی وغیرہ جو بھی ہیں قرآن مجید میں تحریف کے بھی قائل ہیں, مطلب یہ ہے کہ یقیناً ہیں کچھ ایسے آثار یا کچھ ایسی روایات ان کی کتابوں میں موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے اندر بھی تحریف کے ثابت جو ہے وہ یعنی قائل ہیں, یعنی ان کی کچھ اپنی کتابوں کے اندر ایسی روایات جو ہے وہ موجود ہیں. جی دو نفل وتر کے بعد والے پڑھ سکتے ہیں, جی وتر کے بعد والے دو نفل جو ہے انسان پڑھ سکتا ہے, یہ ثابت ہے کہ وتروں کے بعد جو ہے دو نفل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موقع پہ ثابت ہیں, لیکن اس پہ دوام یا ہمیشگی ایسا نہیں ہے. جی اس بھائی ہیں اس سر جنہوں نے ہینڈ ریس کیا, آپ لوگ مائک پہ آ جائیں, عبداللہ عتی جو بھی ہیں مائک پہ آ جائیں. جی آپ کی آواز نہیں آئی ہے سر, آپ کی آواز نہیں آئی, آواز نہیں ہے آپ کی طرف سے کوئی بھی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی تلاوت کرتے ہوئے نماز میں اگر ایک جگہ پہ انسان بھول جاتا ہے اور اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ کی تلاوت کر لیتا ہے تو تلاوت کے اندر بھولنے کی وجہ سے یا تلاوت ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ پڑھنے سے سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے, کیونکہ پڑھنے میں انسان کی کوئی بھی غلطی آ رہی ہو, مثال کے طور پہ آپ سجدے میں رکوع کی تسبیح, رکوع کی سجدے میں تسبیح, یا اس کی کوئی اور غلطی, اتحیات کے پڑھنے میں کوئی غلطی, درود شریف کے پڑھنے میں کوئی غلطی, سورت کے اپنے کلمات میں کوئی آیت میں غلطی ہو جائے, جو قراءات کے پڑھنے کے اذکار ہیں ان کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا ہے. کسی طرح کی بھی پڑھنے میں غلطی ہو جائے اور اگر خاص طور پہ تلاوت کرتے ہوئے مشکل ہو گئی ہے چھوڑ کے دوسری جگہ سے پڑھنا شروع کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا ہے. جزاک اللہ احسن الجزا. جی جی آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ کر لیجئے ورنہ مائک چھوڑ دیجئے. جی نیکسٹ سسٹر مہرین غالباً آپ ہیں, آپ کا ہاتھ ہے, آپ سوال کر لیجئے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر جو ہم نے سورت مریم سورت نور کی آیات پڑھی ہیں اس میں جو پردے کا حکم ہے تو غلام سے پردہ نہیں ہے. اگر کسی عورت کا کوئی غلام ہے تو اس سے پردہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں. غلام جو ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ موجودہ دور میں غلام یا باندیاں نہیں ہیں. آج کے دور میں جو کوئی گھر میں خادم یا نوکر یا کوئی بھی رکھے ہوتے ہیں ملازم, ان کے اوپر غلام یا باندی کا حکم لاگو نہیں ہوتا ہے. غلام یا باندی وہ ہوتے ہیں جو جنگ میں کافروں کی طرف سے قید ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے ہوں, اور وہ مسلمانوں کے اگر گھروں میں بطور خادم کے رکھ لیے گئے ہوں اور وہ مسلمان بھی ہو گئے ہوں, تو اب وہ جو ہے اس سے پردہ نہیں ہے. باقی رہا جو آج کل گھروں میں کوئی بھی جو ہے ملازم خادم کسی طرح بھی مرد ہو یا عورت ہو, تو اس کا وہ حکم نہیں ہے. یہ جو ہے امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. کیونکہ اللہ تعالی نے یہاں پر جہاں پردے کی بات فرمائی ہے وہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ او ما ملکت ایمانکم, کہ جس کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں یعنی غلام ہیں تمہارے, تو ان سے جو ہے وہ پردہ نہیں ہے. جی آگے جو دوسرا سوال ہے آپ کا کہ نماز ختم کرنے سے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے اگر انسان کوئی اور اچانک اسے پتہ بھول گیا ہو اور اسے یہ پتہ ہو کہ میں نے نماز تو پوری نہیں کی تھی, تو اسے جس حالت میں ہو فوراً اسی حالت سے واپس چلا جانا چاہیے نماز کی حالت میں, اور پھر باقی نماز کو پورا کر کے آخر میں دو سجدے کر لینے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دلیل لی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور دو رکعتوں پہ چار رکعتیں پڑھانی تھی, دو رکعتوں پہ بھول گئے اور سلام پھیر کے باہر چلے گئے, اور جو ہے لوگ جلدی جانے والے بس سے نکل گئے, لوگوں نے باہر جا کے شور مچا دیا, جی آواز نماز کم ہو گئی نماز کم ہو گئی. لوگوں کے اندر صحابہ میں ایک شخص تھا جسے ذوالیدین کہا جاتا تھا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا نماز کم ہو گئی ہے کہ آپ بھول گئے, اب یہ سارا کلام ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی. اس نے کہا نہیں, آپ وسلم نے دو پڑھا دی ہیں. آپ نے کہا اچھا, فوراً واپس گئے اور وہیں سے نماز شروع کر دی, وہیں سے نماز شروع کر دی. اور اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقی دو رکعتیں ادا کی اور پھر جو ہے سجدہ سہو کیا. تو اس طرح کر کے انسان کسی بھی صورت میں نماز کے دوران کسی طرح جو ہے اسے بھول چک ہو جائے اور نماز کا پتہ نہ چلے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, یا نماز پوری ہونے سے پہلے کسی وجہ سے بھول کر جو ہے وہ چھوڑ کے بیٹھ گیا, یا یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے اس کو بھول گیا اور کلام کرنا شروع کر دیا, اور فوراً جو ہی اسے یاد آئے کہ اوہ میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا, تو فوراً اسی پوائنٹ پہ چلا جائے جہاں پہ پہنچا ہوا تھا اور باقی نماز پوری کرے اور پھر سجدہ سہو کر لے. میدے کے بعد سمجھ آ جائے. جی دوبارہ نماز دہرانے کا کوئی جو ہے تصور نہیں ہے, دوبارہ نماز دہرانے کا کوئی تصور نہیں ہے. دودھ پلانے والی ماں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دی ہے, تو کیا چھوٹ لے لینا زیادہ افضل ہے یا روزے رکھ لینا زیادہ افضل ہے؟ دودھ پلانے والی عورت کو روزے نہ رکھ لے تو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا اسے. دیکھیں پہلے ایک ذہن میں رکھ لیں, اگر بعد میں روزہ بھی نہ رکھ سکی تو تب فدیہ دینا ہے, ٹھیک ہے؟ اب اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ بعد میں مجھ سے مشکل ہو جائے گا اور اب بھی میں گزارا کر لوں گی تو ٹھیک ہے رکھ لے, اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل یہی ہے. یہ روزہ انسان نے روزے دینے ہیں اور فدیہ نہیں دینا ہے. جی تو اس لیے اب وہ اپنے فیصلہ کرے کہ اس کی طبیعت جو ہے اس طرح کر کے مطلب اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر وہ دودھ پلاتی رہے اور روزہ کسی طرح گزارا کر سکتی تو ظاہر رکھ لے. یعنی اس میں سے افضل غیر افضل کہنا مشکل ہے. جیسے کہ مسافر ہے تو اب روزہ رکھ لے یا نہ رکھے دونوں طرح جائز ہے, دونوں ہی افضل ہیں, لیکن یہ ہے کہ بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا. اب جو انسان کہے گا کہ بعد میں میرے اوپر بوجھ بن جائے گا تو اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے پھر اگر اس وقت رکھ سکتے ہیں تو رکھ لے, لیکن روزہ رکھ کر تکلیف کو اٹھانا یہ صحیح نہیں ہوگا. روزہ رکھ کر تکلیف کو اٹھانا یہ صحیح نہیں ہوگا. جی قسم کا جو ہے وہ کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ساتویں سپارے میں، ساتواں سپارہ جو ہے قرآن مجید کا جو ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کے شروع ہی میں پہلے صفحے پہ یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قسم کفارہ جو ہے فکفارته اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم، دس مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یا انہیں کپڑا لے کے دینا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر تینوں کام نہیں ہو سکتے، نہ دس مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، اپنے ہی کھانا یعنی جیسا وہ کھانا کھاتا ہے اسی طرح کا کھانا، اللہ نے یہ فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلکم، اور کپڑا دے دے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر تین روزے رکھ لے۔ یہ ہے قسم کا کفارہ، لیکن یہ اس قسم کا کفارہ ہوتا ہے جو انسان نے آگے مستقبل کے لیے کھائی ہو، یعنی میں یہ کروں گا اور وہ نہ کر سکا تو تب قسم کفارہ ہے، لیکن اگر پتہ ہو، پکی بات ہو کہ یہ کام نہیں کیا اور پھر کہے کہ اللہ کی قسم میں نے کیا تھا، یعنی ماضی کے اندر گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام پہ جھوٹ بول رہا ہے اور قسم اٹھا رہا ہے، تو اس قسم کا کفارہ نہیں ہوتا ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ قسم اس کا کفارہ ہے جو آئندہ کے لیے مستقبل میں انسان کہے کہ میں کروں گا اور وہ نہ کر سکا، تب اس پہ کفارہ ہے۔ جی، میرا خیال ہے کہ باقی سوال ٹیکسٹ کے بعد میں۔ جی، جنہوں نے ہینڈ ریس کیا ہے سسرا مائک کہہ سکتی ہیں، قمر آپ سب سے اوپر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، بات یہ ہے کہ واللہ عالم، اگر انسان کو ایک نفل نماز ہے اور فرض بھی نہیں ہے اور انسان اس سے اس طرح کر کے جان چھڑا رہا ہوتا ہے کہ پتنے جتنا جلدی ہو میری جان چھوٹے، تو یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ انسان اگر اس کی جگہ پہ اکیلا نماز پڑھ سکتا ہو اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی رہا کہ اس کے پیچھے نماز ہوئی ہے نہیں ہے، تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ نہیں ہوئی ہے یا ہوئی ہے۔ باقی ہے کہ نماز میں حدیث ہم ضرور بیان کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مسجد میں اور ایک شخص آیا اور اس نے دو رکعتیں پڑھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا تو نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ وہ پھر گیا، دو رکعت پڑھ کے آیا، پھر سلام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا نماز پڑھ کے، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ پھر تیسری بار اس کو فرمایا کہ تیری غلطی یہ تھی، اس کی غلطیوں کی طرف نشاندہی کی اور اس کی غلطی گویا کہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو رکوع جائے تو اطمینان کے ساتھ رکوع کر، حتی تطمئن راکعاً، اطمینان کے ساتھ رکوع کر، اطمینان کے ساتھ قیام کر، اطمینان کے ساتھ سجدہ کر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غلطی جو ہے اس کی نشاندہی کی تھی۔ تو اس جلدی تیزی سے پڑھنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ تو نے ایسا ہی ہے جیسے تو نے نماز پڑھی نہیں، ارجع فصلی فانک لم تصلی۔ تو اس لیے حدیث کو تو ہم بیان کر سکتے ہیں، باقی اس پہ فٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو انسان اگر اس کے بغیر اپنی اطمینان کے ساتھ نفل نماز پڑھ سکتا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے نفل نماز کی بات جس میں ترابی وغیرہ اور یہ نوافل آتے ہیں، تو اس طرح پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان اس کو اکیلے میں پڑھ لے اور اطمینان سے پڑھ لے۔ امید کے بعد سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جی، رمضان میں یہ جو پوچھا گیا، 30 دنوں کی الگ کوئی ایسی دعائیں نہیں ہیں جو ہر ایک دن کی الگ الگ دعا کی جاتی ہے، کیا وتر میں امام کے پیچھے لوڈلی آمین کہنا ثابت ہے؟ امام کے پیچھے اونچی آواز سے آمین 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 کہنا، واللہ اعلم، یعنی یہ اسے ہم کہنا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہے وتر میں. اصل میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ایک قنوت نازلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرض نماز میں بھی یا نفل نماز میں بھی یا کسی میں بھی قنوت نازلہ جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی, جس میں امام اونچی اونچی جو ہے وہ دعا پڑھتا ہے, اور جب بھی کوئی امام اونچی آواز سے دعا پڑھتا ہے تو پیچھے والے اس پہ آمین کہہ سکتے ہوتے ہیں. یہ فرض نمازوں میں بھی اس کا ثبوت جو ہے وہ ملتا ہے. تو اس پہ تو ہے, اب وتر کے اندر جو امام اونچی آواز سے دعا پڑھتا ہے رکوع کے بعد کھڑے ہو کے, یہ اصل میں وتر کی دعا نہیں ہوتی ہے, یہ اس کو قنوت نازلہ جو ہے وہ بنا کے پڑھا جاتا ہے, جو اس میں اور بھی بہت ساری دعائیں جو ہے وہ شامل کی جاتی ہیں. جو خالص 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 وتر ہے وہ اس کی دعا جو ہے وہ مخصوص دعا ہے, اور جو رکوع سے پہلے ہے جو اپنی قرات پوری ہونے کے بعد فوراً جو ہے بغیر کوئی اللہ اکبر کہے رکوع جانے سے پہلے دعا پڑی جاتی ہے, اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت. صرف یہ خالص وتر کی دعا ہے, اس میں اونچا پیچھے آمین کہنا واللہ اعلم یہ نہیں ہے, بلکہ یہ انسان اپنی اپنی ہر کوئی دعا پڑھے, یہ اصل مقصود ہے. باقی رہا کہ اگر وتروں میں جو ہے رکوع کے بعد کھڑے ہو کے دعا کی جاتی ہے تو وہ بطور قنوت نازلہ کی جاتی ہے, وہ جو ہے بطور قنوت نازلہ کے جو ہے وہ کی جاتی ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاک اللہ احسن الجزا. جی جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ شیخ صاحب, آپ نے بہت سارے بارے مسائل حل کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں جو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا. میرے بھی دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو جب جماعت کے ساتھ نماز کھڑی ہوتی ہے تو مقتدی, اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رکوع کے بعد ہاتھ سے دوبارہ باندھ دیتے ہیں, جسے الحمدللہ کے لیے باندھتے ہیں, اور بعض لوگ نیچے رکھتے ہیں.
سر معذرت, میں آپ کا پہلا سوال لکھ نہیں رہا تھا, میری توجہ تھوڑی سی دوسری طرف ہو گئی تھی, تو اگر آپ تھوڑا سا یا تو اشارہ فرما دیں ٹیکسٹ میں پہلا سوال کیا تھا, دوسرا تو یہ اثر کے بعد کا سجدہ تلاوت. پہلا سوال میرے ذہن سے نکل گیا, میں اس کو تھوڑا سا دوسری طرف تھا حدیث نکالنے میں, تو آپ تھوڑا سا بتا دیں پہلا سوال کیا تھا. جی جی آگے آ گیا میرے سامنے, آ گیا ہاتھ باندھنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں آپ کا جواب دیتا ہوں. حضرت کچھ لوگ جو ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے سسٹر, واللہ عالم یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جو آج سے نہیں بلکہ صحابہ کرام کے دور سے مختلف ہی چلتا ہوا آ رہا ہے, جس کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ دونوں طرح جائز ہے, رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ لیں یا ہاتھ باندھ لیں, واللہ عالم. اس میں جو ہے دونوں طرف کے پاس دلائل موجود ہیں, رکوع کے بعد جب کھڑے ہونا ہے تو ہاتھ باندھنے ہیں یا ہاتھ چھوڑنے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے اس طرح کے دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں, جیسے کہ ایسے ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ جائز ہیں. اس میں سے کسی ایک کو مسئلے کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے. جزاک اللہ احسن. جی دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ اثر کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک سجدہ نہیں ہے, دیکھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے سجدہ نہیں ہے, اثر کے بعد اور فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک, ایسا نہیں ہے کہ سجدہ نہیں ہے, سجدہ ہے کر سکتے ہیں, سجدہ ہے کر سکتے ہیں. اگر کوئی کسی کی نماز قضا ہوئی ہوئی ہے تو اس ٹائم پڑھ سکتا ہے, اور اگر انسان کسی وقت جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ یعنی جو ہے انسان اگر کوئی ایسی مجبوری پڑ جائے کسی کی نماز کی پڑھنے کی, مثال کے طور پہ مسجد میں اس ٹائم گیا ہے عصر کے بعد یا فجر کے بعد, وہ نماز پڑھ سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل منع ہے سجدہ عصر کے بعد, نہیں, عصر کے بعد سجدہ کر سکتا ہے, اور کوئی ایسا زوال کا وقت نہیں ہے جس وقت سجدہ کرنا منع ہے. اصل میں تھوڑی سی بات سمجھیے گا, دو ٹائم ایسے ہیں, دو ٹائم, اور وہ چند لمحات کے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو, وہ یہ دیکھیں عصر کے بعد کا ٹائم مغرب تک یہ ایک الگ ایشو ہے, اور مغرب کے قریب کا ٹائم جب سورج غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جو سورج کی گول ٹکیا ہے جب یہ غائب ہو رہی ہوتی ہے, جب یہ طلوع ہو رہی ہوتی ہے, یہ والا ٹائم ہے جس وقت سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے, یہ والا ٹائم ہے. میری آواز انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی. تو یہ والا ٹائم ہے جس وقت جو ہے وہ سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے, یعنی جو ٹائم, اور یہ چند ایک منٹوں کا ہوتا ہے یا چند تھوڑا سا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس ٹائم جو ہے یعنی یہ جو ہے وہ لوگ جو سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ اس وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے یا سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ والا ٹائم ہے جس وقت وہ والے لوگ عبادت کرنے والے جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں, تو اس ٹائم تھوڑا سا سجدہ کرنے سے منع کیا گیا. اگرچہ اس ممانعت میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آیا انسان کی, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذرا نوٹ کریں کہ اگر کسی انسان نے عصر کی ایک رکعت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پا لی اور باقی تین رکعتوں میں سورج غروب ہو گیا تو اس کی نماز ادا ہے, قضا نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, من ادرک رکعتا قبل طلوع الشمس ومن ادرک رکعتا قبل غروب الشمس, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک رکعت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یا ایک رکعت غروب ہونے سے پہلے جو ہے وہ پا لی تو اس کی نماز ادا ہوگی, قضا نہیں ہوگی. تو اس لیے اس میں بھی اگرچہ اختلاف ہے, لیکن اگر کسی انسان نے پہلے سے ایک رکعت پا لی ہے اور باقی تین رکعتوں میں سورج غروب بھی ہو گیا تو اب اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن جو صرف شروع سے سجدہ کرنا ہے تو وہ جائز نہیں ہے, اور وہ منع بھی صرف یہ چند, دیکھیں یہ کہنا مجھے فی الحال نہیں پتا ہے کہ کتنے منٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی 5-6 منٹ یا اس کے قریب کا ٹائم ہوتا ہے جب سورج کی ٹکیا جو ہے غائب ہوتی ہے, شاید 10 منٹ کے قریب قریب کا ٹائم ہوتا ہے, 10 منٹ کے قریب قریب کا ٹائم ہوتا ہے جس وقت سورج کی ٹکیا جو ہے وہ گول جو سورج ہے وہ غائب یا طلوع ہوتا ہے, تو وہ وقت منع ہونے کا ہے. عصر کے بعد منع ہونا یا فجر کے بعد منع ہونا یا دوپہر کے زوال کے ٹائم جو ہے سورج کے جب طلوع ہو رہا اور سیدھا کھڑا ہوتا ہے اس وقت کوئی سجدہ کرنا منع ہونا ایسا نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. باقی نماز پڑھنے سے ممانعت ضرور ہے فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک, عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک, لیکن وہ والی نماز جو صرف خالصتا نفل ہو, ضرورت کی نماز صلاۃ الضرورہ ہو جائے, یعنی کوئی نماز جنازہ آ جائے یا کوئی قضا کی نماز پڑھنی ہو یا اچانک انسان مسجد میں چلا جاتا ہے تو وہ فجر کے بعد ہی پڑھ سکتا ہے, عصر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے, دوپہر کے وقت بھی پڑھ سکتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آتی ہے. جی دعا میں ہاتھ اٹھانا, جو وتر کی خالص دعا ہے, خالص وتر کی جو ہے وہ دعا ہے, اس میں ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے, یعنی جو رکوع سے پہلے کی جاتی ہے, اور اگر رکوع کے بعد دعا کرنی ہے تو وہ بطور قنوت نازلہ کی جاتی ہے, اس میں ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے. جی سے بھائی ہیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا, مائک لے لیں پہلے, سب سے پہلے میری اسکرین پہ سر آپ نے کافی دیر سے ہاتھ اٹھایا, پہلے آپ لے لیجئے. سر صوفیہ جو آپ ہیں, آپ نے میرا خیال ہے کہ کافی دیر سے ہاتھ اٹھایا, پہلے آپ مائک لے لیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابھی وہ کافی پریشان ہے تو انہوں نے کافی ریکویسٹ کری لوگوں سے کہ اگر ان کو کسی آگے فطرے کی رقم یا ابھی ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا ابھی ان کو اس سے جو ہے وہ فطرہ اور زکات ملتی ہے, کیونکہ یہاں پہ کوئی اقتدار بھی نہیں ہے اور کوئی اس کی آمدنی کا ذریعہ بھی فی الحال نہیں ہے, کیونکہ پتہ نہیں پہلے ایکسیڈنٹ میں جانا تو کی ڈیتھ ہوتی ہے.
جی سسٹر, جو پہلا سوال ہے کہ جس بھائی کی کوئی بھائی ہے ان کی کسی ان کی وائف کو روزہ رکھنے میں وہ بیمار ہیں اور وہ اسے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے, تو بیماری کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ سکتے, اور بیماری کی وجہ سے اگر وہ روزہ چھوڑ رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ احمد بھائی ہیں یا جو بھی ہیں, تو انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس روزے کا انہیں فدیہ دینا ہوگا. اگر بعد میں رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر بعد میں بھی رکھنا ممکن نہیں ہے تو انہیں جو ہے ایک روزے کی طرف سے دو ٹائم کا کھانا کھلانا ایک مسکین کو, دو ٹائم کا کھانا ایک روزے کی طرف سے جو وہ خود کھاتے ہیں اس کا درمیانہ جو ہے ایک ٹائم, مثال کے طور پہ اگر ایک ٹائم کا وہ کھاتے ہیں اس پہ $1 خرچ آتا ہے اور دو ٹائم کے کھانے پہ $2 خرچ, میں ایک مثال دے رہا ہوں, یا ایک ٹائم کے کھانے پہ انہیں $5 ان کا خرچ آتا ہے جو اوسط ہے. میری آواز پہنچ رہی نا, ان تک آواز ہی نہیں پہنچ رہی ہے, تو برحال یہ کہ یا تو ان کو ٹیکس میں کوئی جواب لکھ دیں. تو اگر $5 کا کھانا خود کھاتے ہیں تو دو ٹائم کا مثال $10 بن جائے گا, تو 10 جو ہے اتنا جو ہے وہ ایک روزے کا جو ہے فدیہ سمجھ لیں, ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں نا, مثال کے طور پہ. تو اس پہ جو ہے یعنی اس کا جو ہے وہ فدیہ دے دیں گے, اور پھر 60 روز یعنی کیا نام 30 روزوں کا دینا ہے تو اسی طرح اس کو جو ہے وہ 30 سے جو ہے وہ ضرب دے دیں گے, تو جتنے پیسے بنتے ہیں اس کا جو ہے وہ فدیہ جو ہے وہ دے دیں گے. تو اس طرح کر کے فدیہ دے دیں اگر بعد میں بھی روزہ نہ رکھ سکیں تو. دو ٹائم کا کھانا ایک مسکین کو, دو ٹائم کا کھانا یعنی دو ٹائم کا کھانا ایک مسکین کو, دو ٹائم کا کھانا جی, دو مسکینوں کو کھانا یعنی دو ٹائم کا کھانا, چاہے وہ ایک کو دے دیں چاہے دو کو دے دیں, چاہے وہ ایک کو دے دیں دو کو دے دیں, یا چاہے جو ہے وہ سب ہی کو سب کو اکٹھا ایک ہی ٹائم میں دے دیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک دن کر کے دے دیا جائے, اکٹھا کسی کو راشن دے دیا جائے, اکٹھے کسی کو پیسے دے دیے جائیں, یہ بھی جائز ہے. جی دو ٹائم کا کھانا, جی ایک روزے کا, جی جزاک اللہ احسن الجزاء. یہاں پہ ایک بھائی ہیں یا سسٹر ہیں جنہوں نے ٹیکسٹ میں ایک حدیث لکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے کسی من احیا سنتی جو ہے, اور جس نے بگاڑ کے زمانے میں ایک سنت کو زندہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کو, تو اس کو جو ہے وہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو یہ حدیث سندن ضعیف ہے, حدیث ان الفاظ سے سندن صحیح نہیں ہے. جزاک اللہ احسن. جی بھائی جنہوں نے ایڈریس کیا ہے عبداللہ, مائک لے لیجئے. جی آپ کی طرف سے آواز نہیں آ رہی ہے, آپ کا دوسرا سوال. اوہو جی جی آپ پہلے سوال کر لیں. جی وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
میرا کوشچن ہے کہ یہاں پر اگر کوئی لوگ ہوتے ہیں یہاں پر کوئی نان مسلم کو سنیز کرتا ہے, یہاں پر لوگ کہتے ہیں گاڈ بلیس یو, جیسا یہاں پر کوئی مسلمان سنیز کرے وہ ہم کہتے ہیں الحمد للہ اسے الحمد للہ کے بعد,
دیکھیں صحیح صرف کسی بھی مسلمان کو کسی بھی غیر مسلمان کو جو ہے نا, جو مسلمان کافر ہو, سوری جو آدمی کافر و مسلمان نہ ہو, اس کے لیے مغفرت کی یا رحمت کی دعا, مغفرت اور رحمت ایک ہی ہوتی, تو آپ ان کو کہیں کہ اللہ آپ پہ رحم کرے تو یہ میرا خیال بہتر درست نہیں ہوتا غیر مسلم کے لیے, کیونکہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا مسلمانوں کے لیے, جس میں رحمت کی دعا تھی, سلام بھی کرنے سے اس لیے منع کیا گیا نا کہ کافر کو سلام بھی نہیں ہم کر سکتے, سلام کا جواب دے سکتے ہیں وہ بھی وعلیکم کہہ کر, تو سلام کی ابتدا بھی نہیں کر سکتے, تو اس لیے یہ کوئی اور انسان بہتر سا کلمہ کہہ دے, لیکن یہ ہے آپ اسے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیں جس کا معنی یہ بنتا ہو کہ اللہ آپ کو ہدایت دے, کوئی بھی ایسا کلمہ ہو جس کا یہ معنی بن سکتا ہو کہ اللہ جو ہے ہدایت دے, تو اس طرح کر کے کوئی کلمہ ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں, اگر یہ ہو کہ اللہ آپ پہ رحم کرے تو یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے عزیز سر, آپ کا پہلا سوال جو دوسرا سوال جو آپ کا رہ گیا تھا کہ ایک عورت ہے اس کا خامد فوت ہو گیا ہے کچھ دیر پہلے اچانک ہی, تو اب اس کا بظاہر کوئی اتنا ذریعہ نہیں ہے, تو کیا ہم اس کو فطرانہ دے سکتے ہیں اگرچہ وہاں رہ رہے ہیں یا جو بھی ان کی پراپرٹی ہے یا کچھ اگر ہو بھی ہے یا نہیں ہے, تو واللہ عالم اگر اس کا خامد فوت ہو گیا ہے اور وقتی طور پہ وہ مجبوری میں ہے, مسائل میں ہے, مشکلات میں ہے, تو ایسی صورت میں انہیں فطرانہ دیا جا سکتا ہے, زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے, زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے, فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے, جس سے جو ہے ان کی جو ہیلپ ہو جائے, جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا فقراء اور مساکین, تو مساکین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے کوئی نہ کوئی ذریعے اسباب ہوں لیکن پوری طرح نہیں ہونا, مشکلات میں اچانک پھنس جائیں, تو اس طرح کر کے انہیں جو ہے زکوٰۃ یا فطرانہ دیا جا سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. جی سسٹر جنہوں نے بھی ہینڈ ریز کیا آپ اپنا سوال کر لیں, اور میرا خیال آپ کا سوال یہ آخری سوال ہوگا. جی سسٹر آپ کر لیجیے. جی ایسے ہے کہ نفر جو اوقات ہیں عصر کے بعد مغرب تک یا فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع تک, اس وقت نفل نماز جو خالص نفل ہو, انسان یہ سمجھے کہ میں فارغ بیٹھا ہوں تو چلو نماز پڑھ لوں, یہ والے نفل پڑھنا منع ہے. عصر جو یعنی ایسے فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک, اسی طرح مغرب عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک, اسی طرح جب سورج دوپہر کے بعد سیدھا کھڑا ہوتا ہے چند لمحوں کے لیے, اس وقت ان پڑھنا منع ہے. اور جو سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ اگرچہ اس میں بھی تھوڑا سا کلام ہے, تو وہ دو ٹائم ہے جب سورج بالکل طلوع ہو رہا ہوتا ہے یا سورج جب بالکل غروب ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ بھی وہ والا سجدہ کہ انسان نفلی طور پہ کوئی سجدہ کرنا چاہے, لیکن فرض نماز اگر پڑھ رہا ہے اس وقت تو وہ اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے. اور عصر کے بعد ویسے انسان سجدہ تلاوت نہیں کر سکتا, اس سے کوئی منع نہیں کیا گیا. فجر کے بعد سجدہ تلاوت نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے, فجر کے بعد بھی سجدہ تلاوت ہو سکتا ہے, عصر کے بعد بھی سجدہ تلاوت ہو سکتا ہے, بس یہ ہے کہ اگر سورج طلوع ہو رہا ہے یا غروب ہو رہا ہے تو اس سے جو ہے انسان تھوڑا سا جو ہے وہ اس وقت سجدہ کرنے سے نہ کرے تو بہتر ہے, باقی فرض نماز کا سجدہ ہے تو وہ تو اس وقت بھی کیا جا سکتا ہے. یہ تھا جو ہے وہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ سوال تھا. جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے. عورت کے جو مخصوص ایام میں روزے رہ جاتے ہیں ان کو اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھنا ہے, ان کا فدیہ نہیں ہے, نوٹ کریں اس کا فدیہ نہیں ہے. جو عورت صحیح سالم ہو اور اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے اس کے روزے رہ جائیں تو اس کا فدیہ نہیں ہے, وہ اسے اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھنے ہیں, رکھنے ہیں ہر صورت, اس کا فدیہ نہیں ہے. اور اگر نہیں رکھ رہا تو وہ یہ سمجھے کہ وہ گنہگار ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, توبہ کرے. جس کا فدیہ دینا ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنی مجبوری کی وجہ سے بیماری ہے, یا وہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہے, یا وہ عورت جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے بچے کو, تو اس وجہ سے وہ روزے چھوڑ جاتے ہیں. بیماری ہے, بچے کو دودھ پلانا ہے, بیماری ہے یا بچے کو دودھ پلانا ہے, یا وہ بچے کے لیے حاملہ ہے, ان تین حالتوں میں جو اس کے روزے چھوڑ دیے جائیں گے وہ بعد میں ان کو رکھ سکتی ہے. اور اگر بعد میں بھی وہ بیماری مستمر رہتی ہے, یا بعد میں بھی بچے کا دودھ پلانا اور پھر بچے کا جو ہے اس کا جو ہے وہ حاملہ ہو جانا, اس وجہ سے وہ بعد میں بھی نہیں رکھ پاتی ہے, تو تب اسے فدیہ دینا ہے, تب اسے فدیہ دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو عورت اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے روزے چھوڑ دے ان کا جو ہے فدیہ دیا جا سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. امید ہے کہ بات, یعنی مجبوری میں جو روزے چھوڑے ہوئے ہیں مجبوری کی وجہ سے جو ہے انہیں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. جی, امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. کہ اختتام پہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ لمبی لمبی دعائیں کرنا, اس طرح اللہ عالم یہ اس طرح کر کے آمین یا اس طرح کر کے جو دعائیں بہت بڑی بڑی کی جاتی ہیں, ان کو تھوڑا سا یہ کہنا کہ یہ صحیح ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے, بچ جائے تو بہتر ہے. اصل میں دعا انسان کا انفرادی عمل ہوتا ہے اور انفرادن دعا کرنے پہ زیادہ اجر ملتا ہے. انسان اگرچہ یہ خوبصورت لگتا ہے کہ دعا کی جائے اور ہم سارے اس پہ آمین آمین کہہ دیں, ایک مخصوص تھوڑے سے ٹائم کے لیے دعائیں تو کی جا سکتی ہوتی ہیں, لیکن ایک دعا کے جس مخصوص انداز سے کہ لوگ اس میں باقاعدہ دعا ہی کے لیے جمع ہو رہے ہیں کہ لمبی دعا ہونی ہے گھنٹے گھنٹے کی, دو دو گھنٹوں کی, یہ جو ہے صحیح نہیں ہوتا ہے. اللہ عالم بالصواب. سر کیا سورت ہے نور کی آیت نمبر 35 کو؟ اچھا, سورت نور کی آیت نمبر 35 کو, اللہ اکبر, نکل میں آیت دیکھ لوں, میرا خیال یہ آیت وہی ہے, اللہ نور السماوات والارض. جی, اس آیت میں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ایک مشابہت دی ہے کہ جیسے نور جو ہوتا ہے اس کی اہمیت یا عظمت یا اس نور کا جو ہے وہ پھیلاؤ اس انداز سے ہے جیسے کہ اے لوگوں تم اپنے اندر یا اپنے علاقے میں, کیونکہ اس وقت ہمارے ہاں یہ بجلیاں یہ روشنیاں یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں کہ کسی آلے میں کچھ چراغ پڑا ہوا ہو اور اس کی روشنی جو ہے وہ اتنی چمک مار رہی ہو کہ اس کا تیل بھی گویا کہ چمکنے والا ہے اور روشنی بھی آگے بڑھے, اس کو آلے میں اس طرح رکھا گیا کہ اس کی روشنی بھی محفوظ ہو کے فوکس ہو کے جو ہے وہ صحیح طرح آ رہی ہے, تو جیسے وہ ایک لوگوں کو فائدہ دیتی ہے, اللہ کا نور اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اور پھر نور علی نور ہے, اللہ کا اس سے بھی اوپر نور کے اوپر نور ہے. تو یہ جیسے ایک اس چیز کو یا اس کیفیت کو بیان کرنا ہے کہ جیسے لوگوں کے سامنے اس طرح کر کے چراغ میں کیا جائے تو اسے بہت بڑی تقوی یعنی اہمیت دی جاتی تھی, تو اللہ کا نور جو ہے ان تمام نوروں سے بلند ہے. نور علی نور, اللہ کا نور تو نور پر ہے, اور یعنی تو اور دوسرا جو ہے جیسے چراغ کے اندر جو ہے وہ تیل بھی روشنی والا ہے اور اوپر آگ جو ہے وہ بھی روشنی والی ہے, یعنی ایک زہر, یعنی گویا یہ الگ بات ہے کہ اس کی ہم توجیہ یہ کرتے ہیں کہ نور ہدایت ہے, قرآن مجید ہے, اللہ تعالیٰ کا اس طرح کر کے نور ہے, وہ اس کی یعنی توجیہات, اس میں کوئی شک نہیں ایسا ہے, لیکن ظاہری الفاظ میں یہ بتا رہا ہوں. باقی یہ ہے کہ نور سے مراد یقیناً ہدایت ہی ہے, کیونکہ آگے اللہ نے یہی فرمایا نا کہ یہدی اللہ لنوره من یشاء, اور آگے یہ چیز اللہ نے مثال دے کے بیان فرمائی نا, یضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. جی, یعنی یہ ہم اس کی جو ہے وہ تطبیق دے سکتے ہیں, تطبیق جو ہے وہ دے سکتے ہیں, کہ اس مثال کی تطبیق کیسے ہے کہ مومن کا دل ایک پاک کی طرح ہے, اس میں ایک نور ہدایت ہے, اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو ہے وہ یعنی ایمان ہے. یعنی یہ چیزیں ہم اس کے تطبیق میں کہہ سکتے ہیں, لیکن آیت کا ظاہری الفاظ جو ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے انسان اس سے جو ہے وہ طاق میں جو ہے روشنی پھیر رہی ہوتی ہے, ایسے ہی ایمان کی ہدایت کی روشنی مومن کے دل میں اس طرح کر کے جو ہے وہ پھیلتی ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی باقی سوال جو ہے روزے کی حالت میں آئس ڈراپ ڈالنا, روزے کی حالت میں اگر آنکھوں میں کوئی ڈراپ ڈالا جائے, اگر تو آنکھوں تک رہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ایسا ڈراپ ڈالا جائے جو آنکھوں سے آگے گلے تک اس کا اثر اترتا ہو اور نیچے جاتا ہو تو ایسے ڈراپ ڈالنے سے بچنا چاہیے. باقی انسان کی مجبوری ہے, جی مجبوری ہے تو بیماری ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ تو روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے, لیکن اگر گلے سے نیچے دوائی اترتی ہے تو پھر صحیح نہیں ہے. جی سر آپ سوال کر لیجئے, پھر میں انشاءاللہ تعالی اجازت لیتا ہوں. جی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر آپ کی آواز بہت آہستہ ہے, تھوڑا سا اونچی بول دیجئے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ آپ کی پہلی گفتگو سے میں بات تو سن گیا ہوں لیکن سوال نہیں سمجھ آیا, پر خلاصہ یہ ہے کہ ایسی مجالس سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے. نمبر ایک, جب اللہ کے تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام جو ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے اور باقی کتابوں کو پڑھنا ہے, اور اس کو جو ہے وہ اپنے ہی چیزوں کو انہوں نے پرچار کرنا ہے, تو ایسی مجالس میں جو ہے وہ انسان بچے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس میں سنت کی بجائے بدعات جو ہے اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ نہیں بچ سکتا ہے, تو اس لیے ایسی مجالس سے بچنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں اور وہ آتے ہیں اور وہ جو ہے دیتے ہیں, تو سر یہ عقیدہ جو ہے رکھنا جو ہے ایسا ہی ہے کہ انسان شرک سے بچے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر اور ناظر کا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے. اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حیثیت بیان فرمائی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بشر کہا ہے, اور یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا یہ چیزیں آتی ہیں, اور ایسی چیزوں سے انہوں نے دلائل وغیرہ بنائے ہوئے سب جھوٹ ہیں, اور کوئی ایسا قرآن اور حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. جی, اور یہ عقیدہ جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت عبدہ و رسولہ بتائی گئی ہے وہی حیثیت ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ بندے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ موجود ہونا اور حاضر ہونا ایسا نہیں ہے. جزاک اللہ احسن کو تعلیم القرآن ہونے پر کیا سنت سے ثابت ہے؟ تکمیل قرآن ہونے پر دعائیں مانگنا کیا سنت سے ثابت ہیں؟ کیا اچھے عمل, دیکھیں قرآن مجید کے پورا ہونے پہ دعا تو مانگنی چاہیے, لیکن یہ کہ اس دعا کو بہت زیادہ لمبا کر کے اور بہت زیادہ اس کے لیے اجتماع اکٹھے کر کے اور دعوتیں دے کر لوگوں کو بلانا یہ نہیں صحیح ہوتا ہے. ہاں اگر انسان موجود ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے طور پہ دعا کر رہا ہے اور کچھ لوگ تھوڑے سے شامل ہو جائیں بغیر کسی اس دعا کے لیے لوگوں کو اکٹھا نہ کیا گیا ہو تو انسان تھوڑی سی دعا مانگ سکتا ہے, لیکن لمبی لمبی دعائیں بہت زیادہ جو ہے اور دعاؤں ہی کے نام پہ لوگوں کا بہت بڑا اکٹھا ہونا واللہ اعلم یہ جو ہے وہ عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. انسان مختصر دعا کر سکتا ہے, اور انسان نے دوسروں کو دعا کے لیے نہ بلایا ہو بلکہ قرآن کے لیے بلایا ہو, اور پھر اگر تھوڑی سی دعا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب.